بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي حق له على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، كيس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے. اور پچھلے درس میں ہم نے آغاز کیا تھا باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. جو شخص کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھے اور تبرک کے متعلق چند اہم باتیں بیان کی تھی، اور ضمناً کرامت کی بات آ گئی تو کرامت متعلق بھی ہم نے بعض بنیادی اصول قاعدے اور ضوابط بھی بیان کیے تھے. آج کے درس میں کتاب کی طرف واپس لوٹتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں باب من تبرک بشجرۃ او حجر او نحوہما، یعنی اگر کوئی شخص کسی درخت، پتھر یا ان جیسی دوسری چیزوں کو متبرک سمجھے، اس میں برکت سمجھے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اصل میں موضوع کا مفہوم یہ ہے، یعنی جب ہم یہ بات کرتے ہیں جو شخص کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھے اور خاموشی اختیار کرے، تو جملہ بنتا نہیں ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی اس شخص کا حکم کیا ہے جو یہ کام کرے؟ حکم کیا ہے؟ شرک ہے. جواب کیا ہے؟ یہ شرکی عمل ہے. اب شیخ صاحب اس کی دلیل میں ایک آیت اور ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس نے بھی یہ عقیدہ رکھا کہ کوئی بھی چیز یا کسی بھی چیز میں برکت ہے اور حقیقت میں اس میں برکت نہ ہو. اب شیخ صاحب نے یہاں متعین کر دیا درخت، پتھر اور ان جیسی چیزیں، یعنی ہر چیز نہیں. ہر چیز مطلب کیا؟ یعنی بعض ایسی چیزیں جو واقعی متبرک ہے، جس کا ذکر پیچھے درس میں کیا تھا، جس کی دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں، ٹھیک ہے، حجر اسود ہے، زمزم کا پانی ہے، حبہ سودا ہے، اور بعض جگہ ہیں، حرم ہے، مکہ کا حرم ہے، مدینہ کا، مسجد اقصا ہے. تو یہ جو ہے ان چیزوں کی، یہ چیزیں بابرکت، اس کی دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں. تو شیخ صاحب نے یہاں ان چیزوں کو متعین کیا جس کی دلیل نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ درخت کی کوئی دلیل ہے؟ کسی درخت میں برکت ہے؟ پتھر کی کوئی دلیل ہے؟ یہاں پر درخت اور پتھر کا نام لیا. وہ غیر ہی، یعنی ان جیسی اور چیزیں، وہ نحویما، کیا یعنی زمین کا کوئی ٹکڑا یا غار یا پانی کا چشمہ. یعنی لوگوں کے دل بعض اوقات ان چیزوں سے جڑے ہوتے ہیں. فلاں جگہ جو ہے، آپ اگر وہاں پر بیٹھ کے دعا کریں گے تو زیادہ قبول ہوگی. مثال یہ کمرہ ہے، اس کے فلان کونے میں، اگر اس کونے میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی. یعنی عقیدہ کیا ہے کہ یہ کونہ جو ہے ان باقی تین کونوں میں سے کوئی بہتری یہاں پہ ہے، اور یہ بہتری جو ہے کافی دیر سے یہاں پہ موجود ہے، اس کو کہتے برکت. کیسے؟ کوئی دلیل ہے کہ یہ کونہ خاص طور پہ یہاں پر کوئی فائدہ ہے؟ کوئی دلیل نہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. درخت اور پتھر کی بات شیخ صاحب نے کی ہے یہاں پہ، تو دلیل بھی درخت کی اور پتھر کے متعلق ہی بیان کر رہے ہیں شیخ صاحب. پہلے آیت شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، وقول اللہ تعالی افرأیتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. بھلا تم نے کبھی لات عزا اور تیسری گھٹیا وحقیر دیوی منات کے بارے میں بھی کبھی غور کیا ہے؟ کیا تمہارے لیے نر ہیں اور اللہ تعالی کے لیے مادہ ہے؟ وہی حقیقتاً بے انصافی والی تقسیم ہے جس میں نا انصافی ہے. جی ہاں، افرائیتم یہ خطاب ان کے لیے ہے، لیکن تعین کرنا صرف کفار مکہ کے لیے بات درست نہیں ہے. یہ اس وقت ان کے لیے تھا، لیکن جب استفہام کی بات آتی ہے تو جو استفہام ہے یہ صیغ العموم میں سے ہے. کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا؟ یعنی یہ عام ہے ہر سننے والے کے لیے. اس زمانے میں کیونکہ کفار مکہ متعین تھے، مطلوب تھے، یہ انہی کے لیے تھا کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا. مومنوں کا عقیدہ یہ نہیں تھا تو وہ میں شامل نہ تھے. لیکن آج کل کے دور میں اور ہر دور میں جتنے دور میں گزر چکے ہیں یہ سب کے لیے پیغام ہے. جتنی بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے، کسی پتھر میں، کسی درخت میں، یا کسی بھی چیز میں جس کی دلیل نہ ہو اس کو متبرک سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے. افرائیتم اللات والعزى، یہ صیغ العموم میں سے ہے. استفام جو انکاری ہے اس کو کہتے ہیں استفام انکاری. استفام عام طور پہ صیغ العموم میں سے ہے، یعنی جس کا مطلب ہے سب شامل ہیں بغیر کسی کو متعین کرتے ہوئے. اس لیے بعض تراجم میں آپ دیکھیں، جیسے بھائی ابھی کہہ رہے ہیں کہ ترجمے میں کفار مکہ کا ذکر ہے، بعض میں موجود ہے یہ اور بعض میں موجود نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر کفار مکہ کو متعین نہ کیا جائے تو یہی بہتر ہے، کیونکہ صیغ العموم جو ہے وہ سب کے لیے عام چھوڑنا چاہیے. اس آیت کریمہ میں جو اہم باتیں بیان ہوئی ہیں، افرائیتم، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا، یعنی مجھے خبر دیجئے. کس چیز کی خبر؟ مجھے خبر دیجئے، ذرا غور کیجئے. مفہوم یہ ہے افرائیتم میں، غور کیجئے، مجھے خبر دیجئے، یعنی غور و فکر کریں. کس چیز کے متعلق؟ اللات. یہ لات کیا ہے ذرا سوچیں. والعزى، یہ عزى کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اچھا، ومنات الثالثة الأخرى، اور تیسرے پچھلے منات کو، پچھلے یعنی حقیر ہے، ان سے بھی گئے گزری ہے. الثالثة الأخرى، جب یہاں پر انہوں نے ناانصافی برتی ہے، ان چوزوں کو ساتھ اپنا دل لگا دیا ہے، تو وہ یہ بعض لوگوں کے لیے مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری مثال دی ہے جو کسی پر مخفی نہیں ہے. الکم الذکر ولہ الانثى، سبحان اللہ، سیاق دہ قرآن مجید کا. کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں، نر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تم لڑکیاں مقرر کرتے ہو؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں کہتے ہیں، اور خود اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، زمین میں زندہ گاڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. خود کو بیٹی پسند نہیں اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، یہ انصافی ہے؟ یہ انصاف کی بات ہے؟ تلک ایذن قسمتن ضیزی، وہی کھلی ناانصافی ہے. یعنی دیکھیں اب نر اور مادی کی بات کہاں لات العزى میں آ رہی ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا پھر غور اگر کریں کس چیز پہ؟ بھئی سب جانتے ہیں لات بت ہے، وثن ہے، عزہ بھی وثن ہے، منات بھی وثن ہے، جن کی عبادت کی گئی اللہ تعالیٰ کے سوا. ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا، سلام ورحمۃ اللہ، سب جانتے تھے. پھر غور کرنے کی کیا بات؟ سلام ورحمۃ اللہ، کس چیز پہ غور کیا جائے؟ کیا خیال ہے؟ سلام ورحمۃ اللہ، غور کی چیز پہ کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں ذرا غور کریں یہ کیا چیز ہے. مائک پہ میں نظر تو آ رہا ہے، کیا غور کریں اس پہ؟ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہراً کیا ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس مطلب اس کا فنکشن کیسے ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ کوئی شخص آپ کو کوئی چیز دکھاتا ہے اور کہتے اس پہ ذرا غور کیجئے مجھے بتائیے کیا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے اسی چیز کو بیان کرو. مطلب کیا ہے؟ جو چیز چھپی وہ بیان کرو جو لوگوں کو عام طور نظر نہیں آتی. اچھا دیکھتے ہیں یہ لات عزا منات کیا ہیں. یہ لات کا لفظ جو ہے اس کی دو معنی ہیں. اگر لات لام پر تخفیف کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ الہ سے لیا گیا، الہ کا مؤنث لات بنا دیا جو بنتا نہیں ہے، الہ کا مؤنث جو ہے لات بنا دیا عربی میں. اچھا اگر تشدید کے ساتھ کیا جائے تو یہ بنتا ہے اللات، اور اللات یہ ایک شخص کا نام تھا، ایک نیک اور صالح بزرگ تھا. اچھا لات لیا گئی یلتو سے، یلتو کہتے ہیں گوندنا بنانا. کیا بناتا تھا؟ ستو بناتا تھا، سویق یعنی ستو. ستو جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے ہیں نا ستو. ستو بناتا تھا، پانی مکس کر کے شربت نہیں بنتے تھے، شربت بنا کے لوگوں کو دیتا تھا، حاجیوں کو دیتا تھا. کب؟ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے. نیک اور صالح انسان تھا، بزرگ تھا، حاجی آتے تھے. اگرچہ کعبے کے ارد گرد 360 بت موجود تھے لیکن لوگ حج بھی کرتے تھے جاہلیت میں. ابو جہل، ابو لہب سب نے حج کیا ہوا ہے لیکن مشرکانہ حج، توحید والا حج نہیں، شرک والا حج کیا ہے. بہرحال تو لات جو ہیں وہ ستو بنا بنا کر لوگوں کو پلاتے تھے. ایک وقت آیا لات صاحب مر گئے، لوگوں نے کیا کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نیک اور صالح بزرگ تھا، لوگوں نے اس شخص کی جگہ جہاں پر وہ ستو بناتا تھا، ایک روایت ہے وہاں پر پتھر نصب کر دیا، دوسری روایت ہے کہ جہاں پر اسے دفن کیا گیا وہاں پر پتھر نصب کر دیا گیا، کوئی پتھر نشانی کے طور پر رکھ دیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو تھا یہ اللہ کا نیک بندہ تھا. اس کی جگہ کہاں پہ ہے؟ لات کی طائف میں، آج طائف میں، یعنی آج تو ختم ہو چکا ہے لیکن بعض لوگ جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس جگہ پر یہ چیز، یہ بت ہوتا تھا، وہ کون کون سے قوم کہاں کہاں پر ہے. ثقیف میں، طائف میں. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس معمے کو دور کر دیا. کون سا معمہ؟ کہ بھائی عربی جو ہیں وہ حکمت والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. ایک بت کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، پھر اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی عقل والا ایسا کام کرتا ہے؟ کوئی بھی عقل مند اپنے ہاتھ سے چیز بناؤ، جس کو تم بنا رہے ہو وہ تم سے اچھی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں، اگر آپ کوئی چیز بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے تو جو بنانے والا ہے اس سے اچھا ہے جس کو اس نے بنایا ہے، قاعدہ ہے. تو پھر یہ سمجھدار لوگ اس بت کے سامنے کیوں سجدہ کرتے، کیوں جھکتے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑی مشکل تھی. اس مشکل کو آسان کر دے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جو مفسر قرآن ہیں، جن کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم علمہ التأویل. اللہ تعالیٰ سیدنا عبداللہ بن عباس کو، چھوٹے بچے تھے، قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرمانا. اور صحابہ کرام میں سے جو بڑے صحابہ ہیں ان میں شمار، مفسرین میں شمار سیدنا عبداللہ بن عباس کا بھی ہوتا تھا، جو سب سے کم عمر ہے، بڑے صحابہ کے سب سے کم عمر جو ہے سیدنا عبداللہ بن عباس ہے. تفسیر میں ہی ان کے برابر ہیں، بڑے صحابہ کے برابر ہیں، ان کا وہ مقام ہے. صحیح بخاری کتاب التفسیر، اسی آیت کی تفسیر میں سورۃ النجم آیت نمبر 19 اور 20 تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا، حاجوں کے لیے ستو بناتا تھا، ان کو پلاتا تھا، جب مر گیا تو اس کے قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا گیا اور پھر اس پتھر کو پوجا گیا. یعنی حقیقت کیا ہے اس بت کی، لات کی کیا حقیقت ہے، غور کس چیز پہ کرنا ہے، اس پتھر پہ نہیں کرنا، تو سب کو نظر آ رہا ہے، اس کی حقیقت پہ کرنے کہ اصل میں یہ بزرگ تھا، نیک اور صالح انسان تھا، اس کے ساتھ لوگوں کے دل جڑ گئے تھے، پھر غلو کیا، حد سے گزر گئے، پھر اسے معبود بنا دیا. اچھا یہ تو لات تھی. عزہ کیا ہے؟ عزہ جو ہے یہ عزیز سے لیا گیا ہے، عزیز کی مادہ عزہ. عزیز کس کا نام ہے؟ العزیز، اللہ تعالیٰ کا نام ہے. انہوں نے عزہ ایک درخت کو جو وادی نخلہ میں موجود تھا، اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان میں، عزہ جو ہے مکہ اور طائف کے درمیان میں، اور وہاں اس درخت کے ارد گرد انہوں نے چھوٹی چھوٹی ایک دیوار بنا دی، چار دیواری، اور اس کے لیے خاص مجاور بن گئے، جو مجاور احتکاف کرتے مجاوری کرتے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کا مجمع آنا شروع ہو گیا، اور لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور اس کی عبادت قریش اور بنو کنانہ کرتے تھے. عزہ کی لات کے کون کرتا تھا؟ ثقیف، اہل طائف. طائف اوپر ہے، پھر وادی نخلہ ہے، وادی نخلہ طائف اور مکہ کے درمیان میں ہے. قریش اور بنو کنانہ اس کی عبادت کرتے تھے. پھر تیسرے نمبر پہ ہے وہ منات الثالثۃ الاخرى. اور منات، منات کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نام منان سے لیا گیا ہے، المنان، اس کا تانیث منات کر دیا. اور یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک بستی میں یہ بت موجود تھا، اور اس کی عبادت خزاعہ، اوس اور خزرج کرتے تھے. خزاعہ، اوس اور خزرج یہ قبیلے کرتے تھے، اور جب حج کے لیے روانہ ہوتے تو ان کا میقات یہ تھا، یہ بت ان کا میقات تھا. وہاں سے حج کی جب نیت کرنی ہوتی تھی اس بت کے قریب آتے، پھر حج کی نیت کر کے جاتے. غور و فکر کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کرنے کے بعد، یہ پتہ چلا ہے کہ اصل بگاڑ عقیدے کا جو پیدا ہوا وہ بدعت سے شروع ہوا، غلو سے شروع ہوا، حد سے گزرنے سے شروع ہوا. اچھے جو لوگ ہیں نا، سبحان اللہ، جو اچھے لوگ ہیں، لوگوں کے دلوں میں کی جگہ ہوتی ہے، اور یہ جگہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ مقبولیت، یہ محبت، یہ پیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اس بندے کے لیے امتحان ہے دونوں کے لیے، جس سے محبت کی جا رہی ہے، جو محبت کر رہا ہے. اور شریعت نے اس محبت کی حدیں رکھی ہیں، جب بھی کوئی اس حد سے گزر جائے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں. لیکن حد ہے کہ نہیں ہے؟ حد ہے. کیا حد ہے؟ کہ کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا درجہ نہ دینا. محبت کیا مطلب؟ کبھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ کیا مطلب رب کا درجہ دینا؟ کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا درجہ دے سکتے ہیں، یا کسی ولی کو رب کا درجہ دے سکتے ہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے کوئی بھی صفت کسی مخلوق کو دے دیں تو برابر کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک برابری سے لیا گیا ہے نا. شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حق غیر اللہ کو دے دینا، یہ شرک ہے. جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا جانا، یا حاجت روا، یا بگڑی بنانے والا، یا رزق عطا فرمانے والا، تو اس نے انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، اور شرک اکبر میں ڈوب گیا. اسی طریقے سے اگر کوئی بھی شخص کسی ولی کو یہ درجہ دے دے کہ اولاد فلاں ولی دیتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس ولی کو اٹھا کر، زمین سے اٹھا کر، مخلوق ہے نا، مخلوق زمین پہ رہتی ہے، اس زمین سے اٹھا کر اسے آسمان پر لے کر اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا. کیونکہ اولاد دینے والے صرف ایک ذات ہے، روح اللہ تعالیٰ. کوئی بھی مخلوق اولاد نہیں دے سکتی. اور اگر کوئی دے سکتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سب سے پیارا کون ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ من احب الناس الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا وعن الصحابۃ اجمعین. سیدنا عمرو بن العاص نے سوال کیا تھا, پھر انہوں نے عرض کی میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں عورتوں میں سے نہیں, تو کیا جواب ملا؟ ابوہا. عورتوں میں سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ مجھے زیادہ پیاری ہیں, اور مردوں میں سے ان کا والد کون؟ سر بکر صدیق رضی اللہ عنہما وعن الصحابۃ اجمعین. سب سے زیادہ پیاری بیوی اولاد کے لیے ترستی تھی اور وفات پا گئی, اسی تمنا کو اپنے سینے میں لیتے ہوئے وفات پا گئی, اس دنیا سے چلی گئی. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اولاد کسی کو دیتے تو اپنی بیوی کو اولاد نہ دیتے, اپنا بیٹا پیدا نہ کرتے, جو ان کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب ہے اس دنیا میں. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت دیتا کہ میرا فلاں بندہ میں ذاتی طور پر خالق ہوں اور فلاں بندہ عطائی طور پر خالق ہے, جیسے کہ بعض صوفیوں کا عقیدہ ہے, باطل عقیدہ ہے, اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت عطا فرماتا کہ یہ میں تمہیں طاقت عطا فرما رہا ہوں, آپ بیٹا یا اولاد کسی مخلوق کو دے سکتے ہو, تو وہ کون سی ذات ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی ذات اللہ تعالیٰ کے ہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شان رکھتی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولاد نہ دے سکے, ان کے ہاتھ میں نہ تھا, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے, یاد رکھیں یہ لوگوں کا وہم ہے. جو ان کے ہاتھ میں نہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور دعا کی طرف راغب ہو گئے, اور سیدہ مومن عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا کو بھی یہی حکم دے کے دعا کرو. جو کر سکتے تھے وہ کیا, کیا کر سکتے تھے؟ نام دے سکتے تھے کہ نہیں؟ کنیت ہے ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا کی کیا؟ ام عبداللہ, عبداللہ کی ماں. کیا عبداللہ بیٹا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نہیں بیٹا تھا. تو ام عبداللہ پھر کیسے ہو گیا؟ صرف نام دے دیا. وہ تو آپ بھی دے سکتے, آپ بھی دے سکتے, آپ بھی دے سکتے. نام کسی کو دینا کوئی مشکل ہے؟ نہیں مشکل. لیکن کسی کو اولاد دینا, کن فیکون, تصرف ہے یہ, صرف رب ذو الجلال, یہ ربوبیت کا حصہ ہے, یاد رکھیں. خلق, رزق, زندگی موت, نفع نقصان, مشکل کشائی, حاجت راوی, یہ ربوبیت کے حصے ہیں. اور مخلوق کو ان میں سے کوئی بھی حصہ دینا یہ شرک فی الربوبیہ ہے, جو ابو جہل ابو لہب بھی نہیں کرتا تھا. ابو جہل نے کبھی اپنی دعا میں یہ نہیں کہا کہ فلاں اے لات اے عزہ مجھے اولاد عطا فرما. وہاں بکرے ذبح کرتے, قربانی دیتے, نظر و نیازیں وہاں پہ جا کے کرتے, لیکن بتوں کو رب کبھی نہیں مانتے تھے. وہ مشکل کشا نہیں مانتے تھے, وہ جانتے مشکل کشا صرف ایک ہی ہے, زندگی موت کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ تعالیٰ. عبادت میں شرک کرتے تھے, ربوبیت میں شرک نہ کرتے تھے. تو یہ حقیقت ہے شرک کی, غلو کرنا, حد سے گزرنا, شرک کے دلدل میں غرق ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی آیت میں افرائیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى, یہ چھوٹی سی دو آیتیں ہیں. کیا کبھی غور کیا ان چیزوں پر؟ بھئی غور کریں ان کی حقیقت کیا ہے. یہ وہ بت نہیں جو تمہیں نظر آ رہے ہیں, ان کی حقیقت کچھ اور ہے. اگر حقیقت یہی ہوتی تو پھر سوال کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی یہ جو قرآن ہے یہ احکم الحاکمین کی طرف سے اترا ہوا ہے. ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے پھر اسی بات سوال کیا جا رہا ہے, یہ کسی حکمت والے کا عمل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو چھپی آپ کو نظر نہیں آتی اس کے بارے میں سوال کرو, پوچھو کیا ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر جب قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے باطل تعویل نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دل صاف تھا, فطرت پاک تھی, دل صاف اور پاک تھا. جو ہی قرآن مجید اترتا سمجھ لیتے, اور جو کبھی نہ سمجھتے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاتے. جیسا یاد ہے سیدنا علی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ کا. رمضان میں روزہ کیسے رکھنا ہے؟ فکلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الابيض وخيط الاسود من الفجر. کھاؤ پیو اس وقت تک. کب تک کھاؤ پیو؟ جب تک کہ سفید دھاری کالے دھاری سے الگ نہ ہو جائے. بس علی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ ایک سفید رسی لی, ایک کالی رسی لی اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی. رات کو اٹھ اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا الگ الگ ہو گئی کہ نہیں. نہیں ہوئی پھر رکھ دی, پھر کھانا شروع کر دیا. کھاتے پیتے رہے. اب سفید اندھیرے میں سفید اور کالی رسی کب الگ الگ ہوگی؟ جب صبح ہو جائے گی, روشنی آ جائے گی نا. اب صبح نکلے روشنی ہو گئی تب پتہ چلا تو روزہ کو روک دیا اور چلے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات اس طریقے سے کیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے اللہ تعالیٰ نے, سختی نہیں کی. ہر کوئی غلط کام کر کیا ہے, جتنا ان کا علم تو انہوں نے کیا ہے, یعنی عمل تو کیا ہے, کچھ کیا تو ہے. تو پہلے فرمایا آپ کا تکیہ اتنا وسیع ہو گیا کہ افق جو ہے آسمان کو بھی آپ نے تکیہ کے نیچے رکھ لیا. انہیں تعجب ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے سفید اور کالی دھاری وہ نہیں جو آپ کے ہاتھ میں رسی ہے. یہ آسمان کی طرف دیکھو, جب سفید دھاری کالی سے جدا ہو جائے, یہ کالی دھاری سفید سے جدا ہو جائے تب صبح کا وقت ہو جاتا ہے, فجر کا وقت کا آغاز ہو جاتا ہے, تب آپ نے روزہ بند کرنا ہے. جب علم ہوا پتہ چل گیا. اللہ تعالیٰ فرمایا ان شرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہ آیت قرآن مجید کی آیت, صحابہ کرام پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمایا پانی ذرا تھوڑا سا پانی دینا. تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے, یاد رکھیں شرک سے بڑا ظلم کوئی بھی نہیں ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب بھی قرآن مجید نازل ہوتا تو سمجھتے, اگر کوئی سمجھ نہ آتی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے اور جو حکم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے سراخوں پہ رکھ لیتے, اپنی تعویلیں پیش نہ کرتے. آج کل کے دور میں یہ مصیبت ہے کہ اکثر لوگ قرآن مجید تو پڑھتے ہیں اور قرآن کی باطل تعویل پیش کر کے اپنے باطل عقائد نکالتے ہیں, اور اگر ان کو حق کی بات سمجھائی جائے, قرآن اور سنت کی بات سمجھائی جائے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنے باطل تعویل کی وجہ سے. اس آیت کریمہ کے متعلق اہم فوائد میں کیا پیغام ملتے ہیں؟ نمبر ایک, قرآن مجید کی تدبر اور غور کرنے کی اہمیت, قرآن مجید کی آیات کی تدبر اور غور کرنے کی اہمیت. نمبر دو, وجوب انکار المنکر, جب بھی کوئی منکر آپ کو نظر آئے تو واجب ہے کہ اس کا انکار کریں, لیکن حکمت کے ساتھ. حکمت ضروری ہے, وہ حکمت یہ ہے اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے تو ہاتھ سے روکیں, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں, زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے اسے برا سمجھیں. ہاتھ سے روکنے والے اولیاء امور ہیں, جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کے ادارے ہیں, پولیس ہے, یا گھر کا سربراہ ہے اپنے بیوی بچوں پر, بچے نماز نہیں پڑھتے تو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کوئی شخص غلطی کر رہے اور آپ اپنے ہاتھ استعمال کر کے اس کو روکیں, یہ تو افراتفری ہے. اور جو ہاتھ سے نہیں رو سکتا وہ زبان سے روکے, اور زبان سے وہ روکے گا جس کو علم ہے. اب جہل زبان سے کیا روکے گا؟ تو یہ علماء کو اور طالب علم طلاب علم ان کا کام ہے, اور جو کسی متعین مسئلے میں علم رکھتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے, اتنا آپ کو پتا ہے, جو بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں, یہ انکار منکر ہے. اور اگر ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے, نہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے روک سکتے ہیں, تب دل سے اسے برا جاننا یہ فرض ہے, یہ ہر انسان کر سکتا ہے. تو انکار منکر واجب ہے. نمبر تین, بتوں کی عبادت باطل ہے اور شرک ہے. نمبر چار, شرک کے بڑے اسباب میں سے صالحین کے محبت میں حد سے گزر جانا. نمبر پانچ, بدعت میں ملوث ہونے کا خطرہ. نمبر پانچ, نمبر چھ, جتنی بھی باطل معبود موجود ہیں دنیا میں وہ لوگوں کے چنے ہوئے بنائے ہوئے نام ہیں, اللہ تعالی نے ان کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. اج دیکھیں جتنے بت موجود ہیں, ابلات, عزا, منات, حبل, ود, سواع, یغوث, یعوق, نصر, یہ کیا ہے؟ لوگوں کو بنائے ہوئے نام بت ہیں. تو جو بھی کسی کو نام دیتا ہے تو وہ لوگ اپنے بنائے ہوئے نام ہیں, اور ان اپنے دیے ہوئے ناموں کو معبود بنا دیا. نمبر سات, اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پہ نفی فرما رہا ہے کہ بیٹی نہیں ہے تو بیٹا ہے, یاد رکھیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نفی کیا نا, کیا تم لوگوں کے لیے بیٹے ہیں اور میرے لیے بیٹیاں ہیں؟ تعجب کی بات ہے, تمہیں بیٹے پسند ہے اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں پسند ہے پھر؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب بیٹے نہیں تو بیٹے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بیٹا ہے نہ بیٹی, کوئی بھی نہیں ہے. نمبر آٹھ, مشرکین کی فطرت کا بگاڑ. کہ انہوں نے اللہ تعالی کے لیے بیٹیاں مقرر کر دی. یاد رکھیں, جب بھی شرک دل پر پردہ ڈال لیتا ہے تو پھر دل اندھا ہو جاتا ہے, یہ غور و فکر ختم ہو جاتی ہے, اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اگر واقعی کی عقل ہوتی تو کبھی بھی اپنے لیے بیٹے پسند نہ کرتے, اللہ تعالیٰ کے بیٹے مقرر نہ کرتے. یعنی فطرت کے بگاڑ دیکھیں نا کہاں سے آیا. جب شرک دل پر دل کو گھیر لیا شرک نے, تب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. فطرت بھی بگڑ جاتی ہے اور عقل بھی ماری جاتی ہے. اور یہاں پر ایک فائدہ ہے, یاد رکھیں کہ عقل سلیم جو ہے وہ شخص کے پاس ہے جس کا قلب سلیم ہو, جس کا دل پاک ہے اس کی عقل بھی پاک ہے, جس کا دل صاف ہے اس کی عقل بھی صاف ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دل پاک ہو اور عقل میں بگاڑ ہو, فساد ہو, یا دل ناپاک اور عقل اچھا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ فطرت کا تعلق دل سے ہے اور دل ایک ایسی چیز ہے انسان کے دل کے جسم کے اندر، اگر یہ سدھر جائے تو انسان سدھر جاتا ہے. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسم ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا ہو جائے سدھر جائے تو پورا بدن سدھر جاتا ہے، وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے وہ بگڑ جائے تو پورا کا پورا انسان بگڑ جاتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ دل. اس آیت کی مناسبت کیا ہے باپ کے ساتھ؟ ذکر ہو رہا ہے تبرک کا، تو مناسبت کیا ہے اس آیت کی؟ یاد رکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مشرکین کی بتوں کی عبادت کی وجہ جو ہے وہ اصل میں ان میں برکت سمجھنے سے ہوئی، یعنی ہمیں خیر ان بتوں سے مل سکتا ہے یا یہ بت ہمارے کسی نقصان کو دور کر سکتے ہیں. جب یہ عقیدہ ہوا اور اس کی وجہ سے شرک پھیلا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں، جس نے بھی کسی پتھر کی نشانی لات یا کوئی درخت جیسے کہ عزا یا کوئی قبر جیسے کہ منات یا لات کی بھی قبر پہ پتھر رکھ دیا گیا، تو جس نے بھی ان کسی پتھر درخت سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کی اس نے بھی مشرکین عرب کی طرف شرک کیا. یہ مناسبت آیت کی. پھر شیخ صاحب نے ایک حدیث بیان کی ہے سنن ترمذی میں، حدیث نمبر 2180. وعن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال، بیان کرتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى حنین کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حنین کی طرف جا رہے تھے، ونحن حدثاء عہد بکفر، اور ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وللمشرکین سدرۃ یعکفون عندها، راستے میں مشرکین کی ایک بیری کا درخت موجود تھا، وینوطون بها یعکفون عندها، وہ عظمت اور برکت کے خیال سے اس کے پاس آ کر ٹھہرتے تھے، یعنی مجاوری کرتے تھے، وینوطون بها اسلحتهم، اور برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے ہتھیار بھی اس پر لٹکایا کرتے تھے، یقال لها، اس کا نام تھا ذات و انواط، ذات و انواط اس کا نام تھا، فمررنا بسدرۃ، چلتے چلتے ہم نے بھی ایک بیری کا درخت دیکھا، فقلنا، تو ہم نے کہا، ہم نے عرض کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اجعل لنا ذات انواط، ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط بنا دیجئے، یعنی جیسے مشرکین کا ذات انواط ہے، یہ بیری کا درخت ہے، آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط مقرر فرما دیں، کما لہم ذات انواط. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، انہا السنن، اللہ اکبر، یہی تو گمراہی اور سابقہ قومیں کے راستے ہیں، قلتم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے وہی بات کہی. کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ, جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہی تھی, اجعل لنا الہا کما لہم آلہا, کہ اے موسیٰ جیسے ان بت پرستوں کے معبود ہیں آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیں. قال انکم قوم تجہلون, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال انکم قوم تجہلون, تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا, بے شک تم لوگ وہ قوم ہیں جو جہالت کرتے ہیں, جاہل ہیں. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لترکبن سنن من کان قبلکم, تم بھی پہلی امتوں کے طریقوں پر ضرور چلو گے. یہ حدیث مبارکہ ہے, صحیح روایت ہے, اور سیدنا ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ, ان کا نام ہے الحارث بن عوف, اور یہ مشہور صحابی ہیں. ان کی وفات سن 68 ہجری میں ہوئی, 68 ہجری میں. جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو میں جلدی خاص معنی بیان کر دیتا ہوں. حنین, اب جانتے ہیں غزوہ حنین ایک خاص جگہ ہے مکہ کے قریب, اسے حنین کہا جاتا ہے, جہاں پر غزوہ حنین بھی ہوئی تھی, جنگ حنین ہوئی تھی. حدث عہد بکفر, یعنی ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, یعنی ابھی آپ جانتے ہیں فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا, فتح مکہ کے فوراً بعد جنگ حنین ہوئی, غزوہ حنین ہوا. تو فتح مکہ کے موقع پر کافی کافر مسلمان ہوئے, مشرکین جو تھے, تو ابھی وہ نئے مسلمان ہوئے تھے. یعکفون یعنی مجاوری کرنا, اعتکاف یعنی مجاوری کرنا. اور مجاوری میں کیا ہوتا ہے, مجاوری اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی جگہ کو متبرک سمجھا جائے اس کی برکت کی وجہ سے, یعنی کوئی خیر کے لیے بندہ وہاں پہ بیٹھے گا, ورنہ کیوں بیٹھے وہاں پہ, کس لیے بیٹھا ہے. تو مجاوری یاد رکھیں, مجاوری کا مطلب ہے کسی خاص جگہ کو بابرکت سمجھتے ہوئے وہاں پر بیٹھنا, یہ مجاوری ہے. یمقون لٹکانا, جیسے میں نے بیان کیا. ذات انواط یعنی انواط والی, اس کا نام تھا. اللہ اکبر کہا جاتا ہے جب اللہ تعالی کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے تعجب کیا جاتا ہے, تعجب کے وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے. سنن یعنی طریقے راستے, ترکبن یعنی تم اتباع ضرور کرو گے, من کان قبلکم تم میں سے پہلے جو تھے, یعنی یہود و نصارہ اور پچھلے لوگ. اس حدیث میں دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کرام اسلحہ اٹھائے جنگ کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں بیری کے درخت موجود تھے. جو مشرک تھے ان کی ایک خاص بیری کا درخت تھا جس کو وہ برکت سمجھتے تھے, برکت والا درخت سمجھتے تھے, اور اپنا اسلحہ وہاں پہ لٹکاتے تھے, تلواریں, خنجر وغیرہ, ڈھال وغیرہ, اس لیے لٹکاتے تھے کہ اس درخت کی برکت اس تلوار میں یا اس اسلحے میں منتقل ہو جائے اور جنگ کے وقت کافی اچھا ثابت ہو. یہ عقیدہ تھا مشرکین کا. اچھا, جو درخت ہے, اب آپ کے اسلحے کو یہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ تلوار ہے, آپ اس کو لٹکائی ہے تاکہ اس کی دھار تیز ہو جائے. اب درخت نے اس تلوار کی دھار کو تیز کیسے کرنا ہے؟ ایک عقیدت ہے, یہ درخت بابرکت ہے, جس نے بھی اس درخت کے اوپر کچھ چیز لٹکائی اس شخص کو فائدہ ضرور ہوا. ٹھیک ہے, اب کیونکہ جنگ پہ جا رہے ہیں, جنگ کی تیاری ہے, تو جنگ میں عام طور پہ مقابلہ ہوتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ کامیابی ہماری ہو. ناکامی مخالف کی ہو. جب بعض لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو اپنے اسلحہ پر لٹکا رہے ہیں, ان کو فائدہ ہو رہا ہے, تو ہم کیوں اس فائدے سے محروم ہوں؟ لیکن کیا خود اپنی مرضی کی جلدی سے جا کے بیری کے اوپر اپنا اصل لٹکایا, یا اپنے لیڈر جو تھے, اپنے امام جو تھے, اپنے امیر جو تھے اس وقت, ان سے مشورہ کیا؟ دیکھیں ادب, دیکھیں اگرچہ نئے نئے مسلمان ہوئے لیکن یہ ادب موجود تھا ان کے اندر جاہلیت میں بھی. کسی کو بڑا کر دیا تو پھر اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں, اس بڑے کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. تو گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کافروں کے لیے ایک خاص بیری کا درخت ہے جہاں پر اپنا اصل لٹکاتے ہیں, برکت حاصل کرتے ہیں. آپ ہمارے لیے ایک درخت متعین کر دیں جس کے اوپر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں اور ہمارا اسلحہ بھی بابرکت ہو جائے. اچھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا کے یہ عرض کرنا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کو ہاتھ لگا دیں تو بابرکت ہو گیا, یعنی یہ بھی عقیدہ تھا. یعنی اشارہ کر دیں کہ یہ درخت چن لو یا وہ درخت لے لو, تو وہی درخت متعین ہو گیا, اب اس میں برکت آ گئی. یہ گمان لے کے گئے تھے بعض, سارے نہیں بعض. لیکن راوی دیکھیں اپنی برات پیش کرنے کے لیے, کیونکہ بات بہت سخت ہونے والی ہے, اپنی برات پہلے پیش کر دی. ونحن حدثا عہد بکفر, ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, تاکہ حدیث پڑھنے والا پہلے سمجھ لے اچھے طریقے سے, جلد بازی نہ کرے. اور ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, یعنی اپنے آپ کو بری کر لیا پہلے سے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی, حالانکہ مطالبہ کیا تھا, کوئی شرک کا مطالبہ تھا, درخت کو سجدہ کرنا تھا, یا درخت سے کوئی دعا منگوانی تھی, یا یہ کہنا تھا کہ اے درخت ہماری مدد فرما, کافر کے مقابلے ہم جا رہے ہیں, کوئی ایسے لفظ تھے؟ نہیں, صرف اصل لٹکانے کی اجازت ہے تاکہ اس میں برکت منتقل ہو جائے, بس اتنی گزارش تھی. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آئے اور فرمایا اللہ اکبر, پاک ہے وہ ذات, بڑی ہے وہ ذات, عظیم ہے وہ ذات, جس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے, جس کے ہاتھ میں برکت ہے. صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم نے چھوٹی سی بات کا مطالبہ کیا, اب اتنا غصہ؟ آگے فرمایا انہا سنن, یہی گمراہی کے راستے ہیں. سب کو اور تعجب ہوا, دیکھیں چھوٹی سی بات, پھر اس سے بڑی, پھر اس سے بڑی. تدرج دیکھیں, سختی میں بھی تدرج ہے. یہ گمراہی کے راستے ہیں. پھر سوچنے لگے ہم بھی کون سی, اب ان کو پتا چلے کہ غلطی ہم سے کوئی ہوئی ہے, کہیں پہ ہوئی ہے, پتہ نہیں کون سی ہے, لیکن کہیں پہ غلطی ضرور ہوئی ہے. آگے دیکھیں اگلا لفظ اس سے مشکل ہے, قلت والذی نفسی بیدہ, اب قسم بھی کھائی, تم لوگوں نے ایسی بات کہی اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے, جس کی مٹھی میں میری جان ہے. اب صحابہ کرام کو اور پریشانی ہوئی کہ ہم نے کون سی اتنی بڑی بات کر دی. اچھا کیا بات کہی؟ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ, جیسے کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا. کس چیز کا مطالبہ کیا تھا؟ بنو اسرائیل نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا, سمندر میں غرق کیا, غرق ہو گیا فرعون جو ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا, میرے نیچے سے یہ نہریں جا رہی ہیں, میں ہی رب ہوں بلکہ سب سے بڑا رب ہوں, اللہ تعالیٰ نے اسی پانی میں سے غرق کر دیا. بیچارہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی مالک ہوں, اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی عزت کیا دے دی امتحان کے لیے, لیکن اس بیچارے سے برداشت نہ ہوئی اور غرق ہو کے مر گیا. جو ہی بن اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نجات دی اور سمندر کے دوسرے کنارے کی طرف گئے, تو چلتے چلتے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بت کی عبادت کر رہے ہیں. بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ, فرق دیکھیں حدیث میں کیا ہے, یا رسول اللہ, یا محمد نہیں سنیں گے آپ کہیں بھی, ادب دیکھیں. وہ بنی اسرائیل کہتے یا موسیٰ, اے موسیٰ. یاد رکھیں یہودی جو ہیں شاید ان کی گھٹی میں ہے سبحان اللہ کہ انبیاء کی قدر نہیں کرتے یہ لوگ. آج بھی دیکھیں بائبل میں جو تحریف شدہ بائبل ہے محرف جو ہے اپنے ہاتھ سے جو لکھی ہے, یعنی جو تبدیل کیا وہ بھی برا تبدیل کیا. تبدیل کرنا ویسے برائی ہے لیکن تبدیل کرنے کے بعد کچھ اچھے الفاظ ان سے پھر بھی ان کو کوئی اچھے الفاظ نہ ملے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی یہودی ہمیشہ سے کرتے آئے. اب یہاں پہ دیکھیں یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواب, وہاں پر یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہ, اے موسیٰ اس قوم کا تو کوئی رب ہے جس کو وہ پوچھتے ہیں, کوئی معبود ہے, اب ہم کس کی عبادت کریں, ہمارے لیے بھی کوئی متعین کر دیں کوئی بت. اجعل لنا الہن کما لہم آلہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے, ایک معجزہ نہیں دو نہیں تین نہیں نو معجزے اللہ تعالی نے دکھائے ہیں بنی اسرائیل, اپنی آنکھوں سے دیکھے بنی اسرائیل نے نو معجزے. کبھی لاٹھی سانپ بن رہی ہے, ہاتھ سفید ہو گیا, آسمان سے خون کی بارش ہے, کبھی کبھی مینڈک کی کبھی بارش آ رہی ہے, کبھی قحط سازی ہو گئی ہے, کبھی زمین سے پانی نکلا ہے سیلاب آ گیا, نو نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھی. اس کے باوجود بھی اجعل لنا الہا کما لہم آلہا, یہ کون سی قوم ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ کس مٹی سے بنی ہوئی ہے. لیکن صبر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون. اب اس سے بڑا لفظ کیا کہیں, اب کیا کہیں ان کو, کہ تم تو جاہل ہو بس, تمہیں نظر نہیں آتا کہ فرعون کے شر سے نجات کس نے دی ہے, بت نے دی ہے, کس ذات نے دی ہے, جس ذات نے تمہیں اس نقصان سے نکال کر امن و امان کی طرف لے کے آئی ہے, وہی واحد ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے بس, اور کوئی نہیں. یعنی جس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے وہی عبادت کے لائق ہے, کوئی اور ذات نہیں ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مثال کون سی دی, شرک اکبر کی مثال دی ہے, کفر کی مثال دی ہے. تم لوگوں نے وہی مطالبہ کیا مجھ سے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا. یعنی آپ کا یہ اقدام کہ کوئی بھی درخت برکت والا ہے یا کوئی بھی درخت ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے یا کوئی نقصان دور کر سکتا ہے, اس درخت کو آپ نے معبود بنا دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جیسے کہ بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا اس قوم کی طرح جو ایک بت کو عبادت, جس جو ایک قوم بت کی عبادت کرتی تھی, تم لوگوں نے بھی وہی مطالبہ کیا برابر. اور آخر میں پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھی دے دی کہ آج تم لوگوں نے یہ مطالبہ کیا بغیر سوچے سمجھے کہ کسی اور قوم نے بھی ایسا کوئی مطالبہ کیا ہے کہ نہیں, تم ضرور گزرے ہوئے لوگوں کے راستے پہ ضرور چلو گے. یعنی یہ امت جو ہے میری یہ تقلید کرے گی, اندھی تقلید کرے گی. اور ایک روایت میں ہے کون ہے یہ, کون سی قوم ہے, یہود و نصارہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر دیا کہ یہود و نصارہ. تو آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں مسلمان جو گھرانے آج موجود ہیں, ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر کتنی یہودیت اور کتنی نصرانیت پھیلی ہوئی ہے. ہمارا لباس, ہمارا رہن سہن, ہمارے گھر کے اندر, ہمارے گھر کے باہر, روڈوں پہ, بغیچوں میں, پارکس کے اندر یا بازاروں میں, ہماری دنیا اور ان کی دنیا میں کیا فرق ہے, فرق نظر آتا ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی ان کا لباس دیکھیں, ہمارا اپنا لباس دیکھیں مسلمانوں کا, ایک ان کی شکل دیکھیں مسلمانوں کی شکل دیکھیں, راستے میں اگر دو لوگ چل رہے ہیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ مسلمان کون ہے غیر مسلم کون ہے. آپ یہاں پر تو چلو الحمدللہ کچھ ماحول ہے, الحمدللہ کچھ اچھا معاشرہ ہے کمپیریٹیولی دوسرے ملکوں سے. اگر آپ انگلینڈ میں آپ دیکھتے ہیں یا یورپ میں جائیں امریکہ میں جائیں, یہ شکل ہے کہ رنگ سے پتہ چل جاتا ہے. ہم کیا کہ رنگ تو تبدیل کر نہیں سکتے اپنا, باقی شکل و صورت تو تبدیل ہو گئی ہے, وہ آسانی ہے میک اپ کر کر کے, داڑھی کو اڑا کے, موچھوں کو اڑا کے, بالوں پہ ڈائی لگا کے, شکل تو ہمیں تبدیل کر, لباس بھی تبدیل ہو گئے, لیکن رنگ کا مسئلہ ہے. یہاں سے مار کھا گئے بےچارے, ورنہ پوری کوشش تھی کہ یہ بھی تبدیل ہو گیا تو بس کام بن گیا ہمارا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا سبحان اللہ. بہرحال تو یہ وہ راستے ہیں جن سے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آگاہ کیا کہ اگر تم لوگوں نے گمراہی کے راستے سے بچنا ہے تو یاد رکھنا ان گمراہ لوگوں کے راستے کو کبھی نہ اپنانا. یہ قاعدہ ہے میرے, یاد رکھیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایک گمراہ کے پیچھے چلتا جائے اور وہ اپنے منزل مقصود پر پہنچ جائے گا. یاد رکھیں, آپ نے مکہ جانا ہے, آپ مکہ کے روڈ پر ہی جائیں گے. اگر آپ ایسی گاڑی کے پیچھے لگیں گے جو مدینے کی طرف جا رہے تو آپ کبھی مکہ پہنچ نہیں سکتے. پہنچ سکتے ہیں کبھی؟ نہیں پہنچ سکتے. آپ کے منزل مقصود وہ ہے جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں, اور آپ اس منزل تک تب پہنچ سکتے ہیں جب آپ اسی راستے کو اپنائیں گے جو اس منزل کی طرف جاتا ہے. کسی اور راستے کو اپنا لیا غلطی سے یا جان بوجھ کے بھی تو آپ کبھی بھی منزل مقصود پر نہیں آ سکتے, گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے زندگی ساری. ایک عملی مثال ہے. اور عقیدے کے مسائل, منہج کے مسائل ان سے بھی بہت زیادہ مشکل ہیں اور بہت زیادہ سخت ہیں. پاؤں پھسلا, گمراہی کے دلدل میں گر گئے, پھر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی جو دنیا میں کوئی راستہ بھول جاتا ہے تو بھٹکتے بھٹکتے راست پہ آ ہی جاتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ میں غلط جا رہا تھا. لیکن عقیدے کے ایسے کٹھن مسائل ہیں اور دل کے معاملے اتنے عجیب سے ہوتے ہیں, یہ دل جہاں پر جڑ جائے تو وہاں سے ہٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اسے میرے بھائی یاد رکھیں, عقیدے کے متعلق یاد رکھیں, اپنے عقیدے کو بالکل واضح اور صاف رکھا کرو. قرآن اور سنت چھپی بھی نہیں ہے میرے بھائیوں, ہمارے عقیدے میں ظاہر باطن نہیں ہوتا. یہ باطنی رافضی صوفیوں کا عقائد ہیں کہ ظاہر اور ہے باطن اور ہے, نہیں میرے بھائی, عقیدہ ہمارا صاف ہے, سورج کی طرح صاف شفاف چمک رہا ہے. کسی بچے سے پوچھے سورج کیا ہے, چاند کیوں بتا دے گا, سورج کیا ہوتا ہے چاند کیا ہوتا ہے, مخفیہ کسی سے مخفی نہیں ہے. ہمارے عقیدہ بھی اتنے صاف ہے, سلف عقیدہ بالکل صاف ہے. تو عقیدے کو سمجھو, اور عقیدے کو سمجھنے کے لیے اس راستے پہ چلو جو سلف صالحین کا راستہ ہے. عقیدہ وہی اپناؤ جو سلف صالحین کا عقیدہ, جو بکر صدیق کا عقیدہ تھا, جو عمر فاروق کا عقیدہ تھا, جو عثمان غنی کا عقیدہ تھا, جو علی بن ابی طالب عنہم صحابہ اجمعین کا عقیدہ تھا, اس عقیدہ کو اپناؤ. باقی جتنے بھی راستے ادھر ادھر جا رہے ہیں سارے گمراہی کے راستے ہیں. یاد رکھیں سارے گمراہی کے راستے ہیں, اگرچہ وہ خوبصورت کیوں نہ ہو. بعض لوگ اپنی زبان سے جو مٹھاس اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, یہ بیان یا اچھا انداز بولنے کی اللہ تعالیٰ طرف سے امتحان ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بہت سے لوگوں میں زبان میں مٹھاس ہے لیکن کہاں لے کے جاتے ہیں لوگوں کو, گمراہی کی طرف, شرک کی طرف, بدعات کی طرف, خرافات کی طرف, اور لوگ آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے ہیں, اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی نور ہے, یہی زندگی ہے. گمراہی کے راستے بالکل واضح ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک, تمہیں ایسے سفید میدان پر چھوڑے چلے جا رہا ہوں جس کی دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا دونوں برابر ہے. رات کے اندھیرا بھی نہیں, دن کی روشنی ہے, رات میں بھی اندھیرا نہیں ہے, روشنی ہی روشنی ہے. صرف وہ شخص ہلاک ہوگا جو اس راستے سے ہٹ جائے گا. اور جو اس سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. لا یزغ عنہا الا ہالک, یاد رکھیں. آتے فوائد کی طرف, نمبر ایک, اگر کوئی بات واضح کرنی ہو تو وقت پر واضح کرنا مستحب ہے. اگر کوئی بات یا کسی بات وضاحت کی ضرورت ہے تو اسی وقت متعین وقت پہ واضح کرنا مستحب ہے, اور بعض اوقات واجب بھی ہو جاتا ہے, یاد رکھیں. بعض اوقات یعنی سیدنا ابو وقت اللیثی نے فرمایا کہ حدث احد بکفر, پہلے سے اپنی براہ بیان کر دی ہے, کیونکہ یہاں پہ ضرورت تھی اس چیز کی. نمبر دو, لوگوں کے دلوں سے باطل عقائد نکالنا بہت مشکل ہے. نمبر تین, اعتکاف بریکٹ میں مجاوری عبادت ہے. نمبر چار, جاہل اگر اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی غلط عمل کر لیتا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. جاہل اگر جہالت کی وجہ سے کوئی غلط عمل کر لیتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے اس سے جہالت کی وجہ سے, لیکن علم حاصل کرنے کے بعد اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے, اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے, تو وہ معذور ہے, اس پر کوئی حرج نہیں. یعنی کیا مطلب, اگر علم حاصل کرنے کے بعد پھر بھی وہ ہٹ دھرمی کر کے اسی گمراہی پر چلتا ہے, اسی بدکاری پر چلتا ہے, تب تو وہ گنہگار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, پھر جاہل نہیں ہے نا وہ, اسے علم تو پتہ تو چل گیا نا اسے. یعنی صحابہ کرام کو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ یہ راستے جو ہیں یہ یہود و نصارہ کے راستے ہیں, کسی درخت میں کوئی تبرک نہیں ہے, کوئی برکت نہیں ہے, رک گئے کہ نہیں رک گئے, پھر مطالبہ کیا, پھر مطالبہ نہیں کیا. پہلے جہالت تھی, جہالت جو ہے وہ علم سے دور ہوئی اور انہوں نے اپنے اس مطالبے سے اپنے اس مطالبے کو روک دیا. نمبر پانچ, جاہلیت اور مشرکین سے تشبہ کرنا حرام ہے. اہل جاہلیت اور مشرکین کے ساتھ تشبیہ کرنا حرام ہے. نمبر چھ, تعجب کے وقت اللہ اکبر کہنا جائز ہے. تعجب کے وقت اللہ اکبر کہنا جائز ہے. نمبر سات, اگر کوئی بڑی مشکل پیش آ جائے تب بھی اللہ اکبر کہنا جائز ہے. کوئی بھی بڑی مشکل ہے, پریشان, تب بھی آپ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں. نمبر آٹھ, وجوب سد ذرائع, کہ کوئی بھی چیز اگر گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے تو اس کو روکنا واجب ہے. یعنی برائیوں کا سد باب کرنا واجب ہے. نمبر نو, جاہل صوفیوں کا رد, جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کن فیکن عطا فرمایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو اپنی جان بھی نہیں ہے، کس کے ہاتھ میں جان ہے؟ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے. تو جو اپنی جان کا مالک نہیں ہے وہ کائنات کا مالک کیا بن سکتا ہے؟ نمبر 10، اللہ تعالی کے ہاتھ کی صفت کا ثبوت ثابت ہونا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، مخلوق کے ہاتھوں سے بالکل ہٹ کر. کیفیت ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور مثل بھی ہم نہیں جانتے کہ کیسا ہاتھ ہے، اور تحریف اور تعویل بھی ہم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. نمبر 11، مسلمان جنگ حنین میں مغلوب ہوئے، کچھ شکست ملی ایک لفظ کی وجہ سے، ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پسند نہیں آیا. کیا تھا؟ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، ہمارے لیے بیری کا درخت مقرر کر دیں، اللہ تعالیٰ پسند نہ آیا. حالانکہ دیکھا جائے کہ لشکر کی تعداد فتح مکہ سے بھی زیادہ تھی، 10,000 فتح مکہ میں 12,000 یہاں پہ ہو گئے. اور دوسری وجہ بھی ہے، شکست کی دوسری وجہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کہ آج ہم کثرت سے کبھی شکست نہیں کھا سکتے، ہم میں انا اللہ تو پسند نہیں ہے. تکبر کی دور سے ایک گھن آئی، بس تکبر ہے، اللہ تعالیٰ کو تکبر کبھی پسند نہیں ہے کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے، آج ہم شکست نہیں حاصل کر سکتے، آج جیت ہماری ہے. بھائی جیت کثرت تعداد میں کہاں پہ ہے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ کامیابی کثرت تعداد میں ہے؟ کامیابی میرے بھائی کثرت تعداد میں نہیں ہے، کامیابی ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جس کو اللہ تعالیٰ چاہے کامیاب کر دے اور جس کو چاہے ناکام کر دے، لیکن کامیابی کے راستے متعین کیے اللہ تعالیٰ نے اور ناکامی کے راستے بھی متعین کیے اللہ تعالیٰ نے. ہمارے اوپر کیا فرض ہے؟ کہ ہم کامیابی کے راستے کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. جو لوگ ناکامی کے راستے کو اپناتے ہیں پھر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یہ ناممکن ہے. بدکاریاں کر کے، شرک کر کے، بدعات خرافات کر کے، نافرمانیاں کر کے تم کامیاب ہونا چاہتے ہو کبھی نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ وہ راستہ نہیں، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے. بے نمازی ہیں، سود خور ہیں، زناکار ہیں، حرام خور ہیں، سراپا حرام سے بھرے ہوئے ہیں، پھر کہتے بھی ہم ذلیل کیوں ہیں؟ ہماری کامیابی کب ہوگی؟ ہم پر ایک کافر مسلط کیوں ہیں؟ صبح اٹھتے ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں حرام، زبان سے بولتے ہیں حرام، کان سے سنتے ہیں حرام، ہاتھ چلتے ہیں حرام پر، پاؤں چلتے ہیں حرام پر، پیٹ کے اندر حرام، دماغ کے اندر حرام، دل کے اندر حرام. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا؟ نہیں میرے بھائی، ہرگز نہیں. کامیابی کے راستے معروف ہیں، ناکامی کے راستے بھی معروف اور واضح ہیں. آج یہ امت کامیابی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے، اور سب سے پہلا راستہ کامیابی کا توحید، یہ بنیاد ہے اس راستے کے میرے بھائی، یاد رکھے، بنیاد ہے. جس نے اس بنیاد کو نہیں سمجھا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یاد رکھے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ناکامی ہی ناکامی اس کے لیے. تو آج امت میں جو بھی مصیبت ہے، جو بھی ذلت ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود مسلمان ہیں. نہ وہ، نہ تو سب سے بڑی وجہ امریکہ ہے جو ہمارا دشمن, اس میں کوئی شک نہیں, وہ ہمارا بھی دشمن, ہمارے دین کا بھی دشمن ہے. اور نہ وجہ کافر کی طاقت وجہ نہیں ہے ہماری ذلت کی. نمبر دو, نہ وجہ ہمارے بکے ہوئے حکمران, یہ بھی وجہ نہیں ہے. اور نہ ہی وجہ ہماری کم تعداد, ہمارے فرقے جو بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے الگ الگ ہی ہم لوگ, یہ بنیادی وجوہات نہیں میرے بھائیوں. ہاں یہ وجہ ہو سکتی ہے لیکن بنیادی وجہ کے بعد کوئی شک نہیں, کافر دشمن ہمارا دشمن, دین کا بھی دشمن ہے, طاقتور ہے, وہ تو اپنی طاقت دکھائے گا, توڑنے کی کوشش کرے گا. مسلمان بڑھ چکے ہیں, فرقے بڑھ چکے ہیں, قرآن سنے کی طرف آتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی تیار ہی نہیں ہے. ہر بندہ کہتا میں حق پر ہوں, تو کیا ہم اکٹھے ہو جائیں, جمع ہو جائیں باطل پر؟ یعنی بعض لوگ کہتے بھائی آپ اکٹھے ہو جائیں, کافر دروازے پر کھڑا ہے, ہماری عزتیں, ہمارے مال, ہماری جان, ہمارا دین خطرے میں ہے, آج اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے جتنے بھی فرقے ہیں, شیعہ رافضی ہے یا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا قادیانی ہے یا پرویزی ہے یا الحدیث ہے, جتنے بھی لوگ سب اکٹھے ہو جائیں, آج دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. جب دشمن کو توڑ دیں گے تب اپنا فیصلے بعد میں کریں گے. اچھا, جو آپس میں یہ عقیدہ کا اختلاف ہے, یہ بات کی بات ہے. یعنی دل میں بغض ہو پھر بھی ہم اکٹھے ہوں, کوئی حرج نہیں, جان بچانے کے لیے جائز ہے, کوئی حرج نہیں, دل کا بغض بعد میں دیکھا جائے گا. یہ کس کا راستہ ہے؟ دل کے اندر نفرت ہے اور ظاہراً آپس میں جڑے نظر آتے ہیں. تحسب ہوں جمی ان قلوب ہوں شکت, کون ہے یہ؟ یہودی ہیں. یہ وہی یہودیوں کے راستے ہیں جن سے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تم لوگ ضرور ان کے راستوں پہ چلو گے, ان قوموں کے راستوں پہ ضرور چلو گے. آج بھی لوگ چل رہے ہیں, سمجھتے ہم حق پہ ہیں. یہ ناکامی کا راستہ ہے. اگر آج اس امت نے اس راستے کو اپنا لیا اور سب اکٹھے ہو گئے باطل کے اوپر, تو اللہ کی قسم کبھی کامیابی نہیں آ سکتی. یعنی دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے کہ رافضی صبح و شام صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں, مرتد سمجھتے ہیں, امہات مومنین کو بھی گالی دیتے ہیں, مرتد سمجھتے ہیں, اور میں کہوں ٹھیک ہے بھائی, ہاتھ میں ہاتھ ملا لیتے ہیں, گالی دینے تو اپنے گھر میں دے دیں, میرے سامنے گالی نہ دینا صحابہ کرام کو. صوفی کہتا ہے میں نے قبر کا طواف کرنا ہے, میری مدد یہ کرے گا, قبر والا کرے گا, یہ ولی ہمیں ہماری مدد کرے گا اور ہمیں نصرت عطا فرمائے گا. میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی, تمہارا عقیدہ ہے تم جانو, ہاتھ میں ہاتھ ملا لیتے ہیں, میرے سامنے نہ کہنا یا غوث مدد, دل میں کرتے رہنا, گھر میں کرتے رہنا. قادیانی کہتا ہے بھائی ہمارا جو مرزا ہے وہ آخری نبی ہے, میں اسے یہ کہوں کوئی بات نہیں, اپنے گھر میں جا کے جو کچھ کہتے ہیں میرے سامنے آخری نبی نہ کہنا, ہم سب ایک ہیں. پرویز کہتے ہیں کوئی دنیا میں حدیث نہیں, حدیث کا مکمل انکار ہے, صرف قرآن سے قرآن پہ عمل کرو بس. میں کہوں کوئی بات نہیں, ہم اکٹھے ہیں, بعد میں حدیث کی بات کریں گے, بحث بعد میں کریں گے, ابھی ہم سب ایک ہیں. اگر آپ نے انکار کر, میرے سامنے انکار نہ کرنا, مجھے اچھا نہیں لگتا. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, ظاہرا تو ہم ایک ہو جائیں گے لیکن باطن تو ہم دور دور ہیں. دل کا کیسے جڑ سکتے ہیں دل, جب عقائد مختلف ہیں سب کے تو دل کیسے جڑ سکتے ہیں؟ دل تو نہیں جڑیں گے. اور ظاہری جوڑ جو ہے یہ بہت جلدی ٹوٹ جائے گا اور اس کا خطرہ بہت زیادہ ہوگا. اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, اسلام سے پہلے خون کے پیاسے تھے, ان کے کیسے جمع ہوئے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بھئی ظاہر ان کو جوڑ دیں, آپس میں جو مسائل بعد میں حل کریں گے, ابھی مشرکین مکہ آ رہے ہیں, جنگ کا وقت ہے, جنگ ہم نے کرنی ہے, ہزاروں کی تعداد ہے, آپ کی تعداد 313 ہے, ایک تو تعداد پہلے سے کم ہے, نہیں بس ظاہر جڑ جاؤ بعد میں دیکھا جائے گا. یہ حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے خود جب انہوں نے شرک اور بدعات و خرافات کو اپنے دل سے نکال دیا, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکے. ان کے دلوں کس نے جوڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. جب دل جڑ گئے, جب دیکھیں دل پہلے پاک ہوا, اوس و خزرج تو پہلے سے موجود تھے, اللہ تعالیٰ نے دلوں کو کیوں نہیں جوڑا؟ خون کی پیاسے تھے ایک دوسرے کے, پھر یہی اوس و خزرج تھے ایک دوسرے کے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. آخر وجہ کیا تھی؟ تبدیلی کہاں پہ ہوئی؟ لا الہ الا اللہ کا نور جب دل میں آیا تو پھر بدعات شرک بدعات قربت ساری کی ساری دور ہو گئی اور دل پاک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جوڑ دیا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے, اگر دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان کے دلوں کو جوڑنے کو لگا دیتا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ جوڑ سکتے. بھلے دلوں کو جوڑا کو آپ آسان سمجھتے ہو, جب دل بغض اور نفرت سے بھرے ہوں تو کوئی بھی ان کو جوڑ نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے بیچ میں ہیں, جب چاہے پھیر دیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارے ذمہ جو کام ہے ہم وہ کریں, جو ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں. تو امت کو جوڑنا ضروری ہے, لیکن قرآن اور سنت پہ جوڑیں گے, سلف صالحین کے راستے پہ جوڑیں گے. جو جڑنا چاہتے تو ہمارا ہاتھ پھیلا ہوا ہے, اور جو اس راستے پہ نہیں آنا چاہتا تو اپنے راستے پہ چلتا رہے. ہم اپنے راستے پہ چل رہے ہیں, رافضیوں کے ساتھ ہم کبھی ہاتھ نہیں ملیں گے جب تک کہ ان کے باطل عقائد موجود ہیں, جب تک وہ قرآن کے انکار کرتے ہیں کہ وہ یہ وہ قرآن نہیں ہے, جب تک صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں لعنت بھیجتے ہیں, جب تک وہ اپنے اماموں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں. نہیں, ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ نہیں جا سکتا. اور صوفی بھی جب تک ان کے یہ عقائد ہیں کہ علی مشکل کشا ہے, غوث حاجت روا ہے, نہیں ہاتھ ملے گا. قادیانی جب تک توبہ کر کے دار اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہمارا ہاتھ ان سے نہیں مل سکتا. پرویزی جب تک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی ہے قرآن مجید کے بعد اس پہ یقین نہیں رکھتے تو ہمارا ہاتھ ان سے نہیں مل سکتا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ کس نے کہا ہے کہ سب اکٹھے ہو جاؤ تمہارے لیے عزت ہے, یا تم دور ہو تو تمہاری ذلت ہے؟ نہیں, جو ہمارے ذمہ کام ہے وہ راہ راست پہ چلنا. اہدنا الصراط المستقیم, ہم سب پڑھتے ہیں, جو پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اس صراط مستقیم کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا یا دور ہے تو وہ کبھی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا اور کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم, اسی راستے کو اپنایا, اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. اور یہ قاعدہ ہے, جس نے بھی صراط مستقیم کو اپنایا, قرآن اور سنت کو اپنایا, وہ کامیاب ہوا, عزت اسی کی ہے. اور جو دور ہوا تو وہ ذلت کے دلدل میں غرق ہو چکا ہے, تب تک نہیں نکلے گا جب تک توبہ نہیں کرے گا. کتنی نمبر ہے؟ نمبر 12. کسی چیز میں برکت سمجھنا بغیر دلیل کے جائز نہیں. نمبر 13. بغیر دلیل کے کسی چیز سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا شرک ہے. بغیر دلیل کے کسی چیز سے برکت حاصل کرنا شرک ہے. نمبر 14. نام تبدیل کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوا کرتی. نمبر 15. تعلیم کے وقت حق پر غصہ کرنا جائز ہے. تعلیم کے وقت باطل پہ نہیں, حق پر. اگر آپ حق پہ ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں غصہ بھی کر دیں کبھی تو جائز ہے. یہ نمبر 20, سوری نمبر 16, کہ شرک اس امت میں واقع ہوگا. نمبر 17, بغیر طلب کیے قسم کھانا جائز ہے. نمبر 18, فتوی دیتے وقت بھی قسم کھانا جائز ہے. فتوی دیتے وقت قسم کھانا جائز ہے, یعنی اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے. حدیث میں کہاں پہ ہے, والذی نفسی بیدی, قسم ہے نا. نمبر 19, یہ امت یہود و نصارے کے راستے پر ضرور چلے گی. نمبر 20, یہ قاعدہ بھی ہے, یاد رکھیں کہ یہود و نصارہ کی جس چیز میں اللہ تعالیٰ مذمت کی ہے وہ ہمارے لیے آگاہی ہے, ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے. یہود و نصارہ کی جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے نکیر کی ہے یا مذمت کی ہے, تو دراصل ہمیں کیا فائدہ ہے, اس امت کو آگاہ کیا جا رہا ہے. وہ تو امت چلی گئی, گزر گئی, یا جو آج موجود ہیں وہ کوئی یہودی بنے ہوئے, کوئی نصارہ بنے ہوئے ہیں, غلط راستے پہ ابھی بھی چل رہے ہیں. تو جو ان کی مذمت ہوئی, ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے, تم ان سے بچ کے رہنا. نمبر 21, جہاد کی اہمیت اور جہاد دین کی سربلندی کی بنیاد ہے. لیکن یاد رکھیں, جہاد عبادت ہے اور عبادت کی شروط اور ضوابط شرعیہ ہیں, ان کے مطابق جہاد کرنا چاہیے. نمبر 22, علم کی اہمیت, اور علم نور ہے جس سے دل روشن ہو جاتے ہیں اور راہ راست پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. نمبر 23, جہالت کا خطرہ اور جہالت دل میں اندھیرا پیدا کر دیتا ہے جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اس آیت کی مناسبت کیا ہے, اس حدیث کی مناسبت کیا ہے باب کے ساتھ, کہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں, جس نے کسی درخت کو مبارک سمجھا یا برکت والا سمجھا اور اس کی مجاوری کرنے کی کوشش کی تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا, اور اسی طریقے سے جس نے بھی کسی درخت یا کسی پتھر یا کسی اور چیز, پانی کا چشمہ ہو یا غار ہو یا قبر, کوئی بھی چیز ہو, اس کو مبارک سمجھا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. یار پر آخر میں ایک فائدہ بھی ہے, گھٹی جانتے ہیں, گھٹی تحنیک جانتے ہیں. ہم گھٹی دیتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم دودھ سے گھٹی دیتے ہیں عام طور پہ ہمارے معاشرے میں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں, ہم اسے کہتے ہیں گھٹی دینا, یعنی پہلی غذا جو بچے کے پیٹ میں جائے. سنت طریقہ کیا ہے, کھجور, اجوا کی کھجور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بچے لے کے آتے تھے صحابہ کرام, اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما وعن الصحابہ اجمعین، یہ پہلے صحابی جن کی ولادت مدینہ میں ہوئی مردوں میں سے، سیدنا عبداللہ بن زبیر. جب صحابہ کرام مدینہ میں آئے ہجرت کے بعد تو بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا، تو یہودی کہتے دیکھ، یہ کہتے ہمارا نبی ہے، ان کو تو بیٹا پیدا نہیں ہوتا، یعنی نعوذ باللہ یہ لوگ منحوس ہیں، ان کی ایک سوچ تھی. تو سب سے پہلا بیٹا جو پیدا ہوا اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی، جانتے کون ہے سید عبداللہ بن زبیر؟ سید اسماء رضی اللہ عنہا کا بیٹے. سید اسماء کون ہے؟ سید عائشہ مؤمنین رضی اللہ عنہا کی بہن، یعنی سید عائشہ کے بھانجے ہیں سید عبداللہ بن زبیر. تو وہ لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجو کے کھجور کو منہ میں لیا، اسے نرم کیا، ان کی تحنیک کی. تحنیک کہتے ہیں حلق، یہ گھٹی دیتے ہیں کھجور کو منہ میں ڈال کے اسے اچھی طرح بالکل پیس کے پھر منہ سے نکال کے بچے کے حلق کے اندر، کیونکہ بچوں کو پتہ نہیں نگلا کیسے جاتا ہے، تو حلق کے اندر دینے بچہ اسے نگل لیتا ہے بس. کبھی کھجور کا ٹکڑا نہ دینا غلطی کر کے، بچہ کو مارنا دینا. تحنیک کا مطلب ہے اسے بالکل پانی بنا دینا اور پھر منہ سے نکال کے اس بچے کے منہ میں ڈالنا، اتنی نرم کر دینا اسے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، تحنیک سمجھ لیا آپ لوگوں نے، اسے کہتے ہیں تحنیک. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یا یہ سوچ ہے، کوئی خاص بزرگ یا کوئی اچھے نیک اور صالح انسان کی طرف بچے کو لے جائیں، کھجور بھی ساتھ لے جائیں، وہ اپنے منہ میں کھجور لے کے بچے کو جو ہے تحنیک کرے. یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ شخص مبارک ہے، اس کی برکت سے جو اس کا لعاب ہے اس کے منہ میں، بچے کے منہ کے اندر جائے گا، یہ بھی نیک اور صالح ہوگا. یا دودھ لے لیں آپ، دودھ جو بچے کو پلاتا ہے تو بچہ ویسے نکلتا ہے، لوگوں کا ایک سوچ ہے، یا جو گھٹی دیتا ہے عام طور پر بچہ ویسے ہی ہوتا ہے بڑا ہو کے. تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جو نیک اور صالح نمازی اچھے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، تو ہمارے بچے بھی ایسے بنے. سبحان اللہ، دیکھیں فطرت، دیکھیں لوگوں کی، وہ یہ حق بات ہے، یعنی اچھے لوگوں کی طرف جاتے ہیں، کبھی گانے بجانے والے کے پاس نہیں، فلم اسٹار کے پاس کوئی نہیں جاتا، بے بچوں کو گھٹی دے کوئی نہیں لے جاتا، یاد رکھیں، جاتے ہیں نیک اور صالح لوگوں کے پاس، اگرچہ خود بگڑے ہوئے کیوں نہ ہو، وہ چاہتے ہیں اگر ہم بگڑے تو ہماری اولاد اچھی ہو. تو کسی شخص میں برکت سمجھنے بغیر دلیل کے جائز نہیں ہے، یہ عمل درست نہیں ہے کہ امام کا مسجد ہے یا یہ عالم ہے یا طالب علم ہے، بچے لے جائیں وہاں پہ اور بھائی آپ اس کو پلائیں یا آپ اس کو کھلائیں، آپ کا اپنا بچہ ہے تو الحمدللہ سنت ہے یہ، لیکن کسی اور کے بچے کو دینا تو یہ بات درست نہیں ہے. اگر آپ کی طرف کوئی شخص بچے لے کے تو کوشش کرنا اس کے والد سے دلوانا، خود نہ دینا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس کوئی بچے نہیں لے کے گئے کہ اس کی آپ تحنیک کریں، اولیاء کے سردار ہیں نا صحابہ کرام، اور نہ تابعین کسی صحابی سے عمل کرواتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سلف صالحین سے یہ ثابت نہیں ہے. سلف صالحین یہ سمجھتے تھے کہ یہ خاص ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بس کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کسی بے نواز سے کروائیے، کوئی حرج نہیں، جو غلطی ہو گئی ہو گئی، اس کا سنت طریقہ یہ کہ آپ خود کیا کریں، بلکہ پتہ کیا ہوتا ہے، اور یاد رکھیے یہ عام بات نہیں ہے، یہ حق ہے بچے کا، تحنیک جو بچے کا حق ہے، جیسے عقیقہ حق ہے بچے کا. جو ڈلیوریز ہاسپٹلز میں ہوتی ہیں تو بعض اوقات کرسچن یا ہندو نرسیں دودھ پلا دیتی ہیں، آپ تو بے نمازی کی بات کرتے ہیں. تو یہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، آپ پہلے سے نرس کو کہہ دیں کہ بچہ جب بھی پیدا ہو پلیز اسے دودھ نہ دینا، کچھ نہ دینا، میں اپنے بچے کو خود دیکھنا چاہتا ہوں، اور پہلے سے ڈاکٹر سے بات کر لیں کہ میں سنت طریقے کھجور میں دینا چاہتا ہوں بچے کو. اکثر ڈاکٹر ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں بھی اپنی ریسپانسبلٹی پر دے دو، ہاں کر دو سائن، کوئی حرج نہیں ہے، سائن کر دو، سائن کروا دو تو کر دو، بچے کو خود سب سے پہلے گھٹی آپ خود دے دیں. دادا دے سکتا ہے، دادا والد ہے، دادا بھی دے سکتا ہے، جائز ہے، لیکن کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں، متبرک نہ سمجھے کسی اور کو. آپ انشاءاللہ آپ کے اندر ہی انشاءاللہ، کیونکہ آپ والد ہیں آپ کا بچے کا حق ہے کہ اس کا والد ہی اس بچے کو گٹی دے. کسی شخص میں سنت ہے اس لیے کروانا ہے, کسی سے نہ کروائیں نا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں خود کرائیں. کسی سے کروائیں تو آپ نے اس کو متبرک سمجھے, شرک اثر میں داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نہ کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک بدعات خرافات سے محفوظ کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین. پھر سوال ہے, اچھا بتائیں.
اب کعبہ کا جو پردہ ہے اسے لوگ چھیتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ شرک کر رہے ہیں؟
نہیں, دیکھیں سخت الفاظ استعمال کرنے سے لوگ اور نفرت کرتے ہیں. آپ ان کو یہ کہیں کہ خلاف سنت عمل نہ کریں. آپ خلاف سنت ذرا لفظ جو وہ نرم لفظ ہے, شرک بہت بڑا لفظ ہے, لوگ تو لڑ پڑیں گے آپ سے. یہ تب کیا جاتا ہے جب آپ کسی شخص کو بٹھاتے ہیں, آرام سے سمجھاتے ہیں, تب تو بیعت کر سکتے ہیں. اب تو آپ کرتے ہوئے آپ کسی شخص کو کہیں کہ یہ شرک ہے, کون آپ کی بات سنے گا؟ تو دیکھیں میرے بھائی, حکمت سے کام لیا کریں. دعوت کا کام حکمت سے ہوتا ہے, جلد بازی سے نہیں ہوتا. آپ کا کام ہے انکار منکر کرنا حکمت کے ساتھ. یہ منکر ہے, یہ جگہ اس جگہ میں برکت نہیں ہے, اس میں برکت سمجھ رہا ہے اور یہ غلطیاں, یعنی میں ایک فائدہ جو ہے وہ بھول گیا شاید. یہ لکھ لیں فائدہ کتنے نمبر پہ ہے, آخر میں لکھیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے لوگوں سے بھی بڑی بڑی برائی رہ جاتی ہے. بعض اوقات بڑے بڑے لوگوں سے بھی بڑی برائی رہ جاتی ہے. صحابہ کرام تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عمل شرک ہے. تو کوئی شخص یہ نا کہ یہ بڑا بزرگ ہے, یہ کہاں غلطی کر سکتا ہے, یہ اس کو کیا علم نہیں ہے؟ بات نہیں, اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, کیونکہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ تو تھوڑے سے تھے, باقی تو تھے ساتھ, انہوں نے بھی نکیر نہیں کی, ان کو بھی شاید پتہ نہیں تھا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. اور جو بڑے صحابہ تھے وہ اس وقت ساتھ موجود تھے, وہ دور تھے. لیکن جو ساتھ تھے, بعض نے خاموشی اختیار کی اور بعض نے کہا کہ یہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں, تو نکیر کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کسی اور نے نکیر نہیں کی. یعنی بعض اوقات بڑی باتیں بھی بعض علماء سے مخفی رہ جاتی ہیں. یہ نہ سمجھ کہ کوئی عالم ہے تو بس اس کو ہر چیز کا علم آ گیا ہے. نہیں میرے بھائی, یہ بات درست نہیں ہے. علماء معصوم کہاں ہیں؟ معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. غلطی علماء سے بھی ہوتی ہے, غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. غلطی کرنا قباحت نہیں, یاد رکھیں. غلطی کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ قباحت ہے, یہ برائی ہے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے, چٹا دیتے زبان سے. چلیں آدھی ہو گئے الحمدللہ, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہے. اب جہالت ہی پتہ نہ تھا تو اب کیا ابھی اس کو گھٹی دینا چاہتے ہیں, دوبارہ تحنیک کرنا چاہتے ہیں؟ وقت گزر گیا, بس بات ختم ہو گئی, تحنیک بھی ہو گئی. یہ جہالت ہے میرے بھائی, جہالت بہت ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے اور جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے علم سے. تو علم خود بھی حاصل کریں اور اس نور کو لوگوں تک بھی پہنچائے, حکمت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, نرمی کے ساتھ. بس کوئی اور سوال ہے؟ جی جب غلطی کر کے دوبارہ سات چکر صحیح لگا دیے, پھر صفا مروہ بھی صحیح بھی کر لی ہے, بال بھی کٹوا دیے ہیں, بس ہمارا ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی دم نہیں. جو پہلے تین چکر اس نے کی اور چھوڑ دی, وہ جہالت تھی, اس کو پتہ نہیں تھا. اعتکاف گھر میں جائز نہیں ہے. ایک جگہ پہ دیکھیں, اعتکاف ایک الگ عبادت ہے. مجاوری کرنا کسی چیز کے لیے وہ الگ عبادت ہے. تو عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یعنی جو اعتکاف کرتے ہو جگہ کو بھی متبرک سمجھتا ہے, اس کی دلیل نہیں. اور اعتکاف عبادت ہے, اس کو بھی یعنی وہ ڈبل غلطی کرتا ہے, ڈبل گناہ کرتا ہے. اور یہ شرک اصغر کی صورتیں ہیں, یہ یاد رکھیں.
16-17 سال میں حج کرے تو اس کے حج
چاہیے. 16 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے,
معلوم نہیں ہوتا ہے.
16 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے, اس کا حج ہو جاتا ہے. بلوغ کی 3 نشانی ہیں مردوں میں, 4 ہیں عورتوں میں.
سنت کیا ہے, فرض کیا ہے؟
اگر نہیں, اس ٹائم کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ اگر وہ شرطیں پوری ہو گئی ہیں حج کی اور اس نے حج کی ارکان, شروط, ارکان, واجبات پورے کر لیے, تو حج تو درست ہے. اگر بچہ ہے 7 سال کا 8 سال کا ابھی بالغ نہیں ہوا تو اس کا حج اگر ٹھیک بھی ہو جائے مکمل بھی ہو جائے تو اس کا نفل حج ہوگا. جب بالغ ہوگا حج پھر دوبارہ کرے گا کیونکہ حج کی شرطوں میں سے بلوغ جو ہے بالغ ہونا شرط ہے. بچپن میں جو حج کیا جاتا ہے وہ نفل میں اس کا ثواب ہے والدین کو بھی ہے اس بچے کو بھی ہے, لیکن جب بالغ ہوگا پھر اسے حج کرنا پڑے. فرض حج ابھی اس کی گردن میں ہے اگر وہ مستطیع ہے تو, مستطیع نہیں تو کوئی حرج نہیں. 16 سال کا بچہ ہے 17 سال کا بچہ ہے تو وہ بالغ ہے. بلوغ کی 3 نشانیاں ہیں, نمبر 1 منی کا خارج ہونا, نمبر 2 شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا, نمبر 3 15 سال کی عمر. اور لڑکیوں میں تینوں کے ساتھ چوتھی نشانی ہے حیض کا خون جاری ہونا. یہ 4 نشانیاں لڑکیوں میں عورتوں میں اور 3 نشانیاں لڑکوں میں ہیں مردوں میں. اگر یہ ان میں سے ایک آ جائے, ضروری تینوں ہو, ایک بھی یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو بچہ بالغ ہو جاتا ہے, بچی بالغ ہو جاتی ہے. اور حج اگر اس عمر کے بعد کیا تو فرض حج انشاءاللہ ادا ہو گیا, بشرط یہ کہ باقی شرطیں شروط اور ارکان اور واجبات پورے ہو جائیں. واللہ اعلم. سبحانک و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.